مظلومہ ہے جن پہ سورہ کوثر اتری، جن پہ سورہ کوثر اتری، یہ وہی معصومہ ہے
فاطمہ مظلومہ ہے ذات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفی الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبلل الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنائے بے شک اللہ کا گروہ ہی ہے کہ وہ جو غالب آنے والا ہے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں ولایت سے متعلق ہماری ذمہ داری جناب فاطمہ کی نگاہ میں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے پانچویں اور آخری مرحلے میں. اب تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اس میں یہ کہ دشمن نے جس وقت امام علی کے حق کے خلاف اپنی کوششوں کو انجام دیا اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے حق کے ولایت کے لیے دفاع کیا ہے اس وقت خود دشمن کا پہچاننا مشکل تھا. دشمن شناسی البتہ درواقع مشکل نہیں تھا، لیکن وہ جو سادے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ ان کے لیے صفین کے میدان میں یہ بھی جاننا مشکل تھا کہ امام علی نعوذ باللہ، البتہ امام علی تو حق پہ ہیں، لیکن اس چیز کو اختلاف میں ڈالنا یا اختلافی بنانا کہ نعوذ باللہ امام علی حق پہ ہیں کہ نہیں. لہذا قرآن کو دیکھ کے وہ لوگ امام علی کو چھوڑ کے چلے. یہ وہ کمزوری ہے مسلمانوں کی کہ جس سے دشمن نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا. مسلمان آج تک اس بات کو محسوس نہیں کر پایا کہ دشمن چھپ کے آتا ہے، حق کا چولا پہن کے آتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے. نہ یہ کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، بلکہ ہر زمانے میں اسلام سے متعلق وہ چیزیں کہ جن چیزوں سے مسلمانوں کے جذباتی تعلقات ہیں، دشمن ان چیزوں کو استعمال کر کے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہر زمانے کا دشمن کا اصول و طریقہ کار ہے. یہاں پہ صرف وہی لوگ ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں جو بابصیرت مسلمان ہیں، جو روایتی مسلمان ہیں، جو رسوماتی مسلمان ہیں، جو کلچر پہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں، جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں، وہ حق و حقانیت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، بلکہ وہ ہوا کے جھونکے میں اڑنے لگتے ہیں۔ اس دشمن شناسی پہ ہماری گفتگو ہوئی۔ بہرحال دشمن ظاہری ہے، دشمن باطنی ہے، تفصیل دشمن کے روش کار پہ گفتگو ہوئی، اور کل ہماری گفتگو دشمن کے مقابلے میں ہمارا روش کار کیا ہے اس پہ گفتگو ہوئی، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے وہ یہ کہ علمی اعتبار سے ہمارا مضبوط ہونا ضروری ہے، ہمارا مسلمانوں کا آپس میں متحد اور متفق ہونا ضروری ہے، اور اس اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمارے اندر فکر و شعور کی بلندی ضروری ہے، ورنہ ہر زمانے میں صفین کے قرآن کی کمی نہیں۔ جن لوگوں کے پاس فکر و شعور بلند نہیں ہے وہ ہر زمانے کے صفین کے قرآن میں پھنستے جائیں گے اور اپنے وقت کے ولی کے مقابلے میں آتے جائیں گے۔ جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنا لیا، بے شک اللہ کا گروہ ہی ہے کہ جو غالب آنے والا ہے۔ اس آیت سے جسٹ پہلے والی آیت کہ جس کو ہم آئے ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں خداوند متعال نے پہلے ولایت کو بتایا، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان کی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پہلے بتایا کہ تمہارا ولی کون ہے، پھر انہی تینوں قسموں سے متعلق گفتگو کی کہ جس نے اس نظام ولایت کو اپنا لیا یہی غالب آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا، یہی حزب اللہ ہے، یہی غالب آنے والا ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی غالب آنے والا ہے۔ یعنی صرف کائنات میں نظام ولایت ہے کہ جو غالب ہے، قرآن کی بات ہے، ہماری آپ کی بات نہیں، کائنات میں صرف نظام ولایت ہے کہ جو غالب آئے گا، اور نظام ولایت کے مقابلے میں آنے والا ہر نظام مغلوب ہو سکتا ہے، غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے یہی قرآن مجید اسلام کے لیے کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ یہ دوسرے تمام ادیان پہ غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، تاکہ چاہے بھلے ہی مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے، خرابی کیوں نہ لگے، کھلے ہی کیوں نہ۔ یعنی ایک طرف نظام ولایت غالب آنے والا ہے، دوسری طرف رسول جس سسٹم کو لے کے آئے ہیں وہ سسٹم غالب آنے والا ہے، وہ خود رسول جس نظام کو، جس ہدایت کو، جس دین حق کو لے کے آئے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ غالب آئے گا۔ لیکن اس کے غالب آنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، ولو کرے حل مشرکون، ولو یہ کہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی اسلام کے دو صفات ہو گئے، نظام ولایت کے دو صفات ہو گئے، پہلی صفت یہ کہ یہ غالب آنے والا نظام ہے، دوسری صفت یہ کہ مشرکوں کو برا لگنے والا نظام ہے، کھلنے والا نظام ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو روز اول جس دن ولایت کا اعلان ہوا، یہی وہ دن تھا کہ جس دن سے اس کے غالب ہونے کے آثار بھی نظر آئے اور اس کو مشرکوں کو برا لگنے کے آثار بھی نظر آئے۔ جو لوگ اس نظام کو پسند نہیں کرتے تھے ان کو یہ نظام سمجھ میں نہیں آیا، ان کو یہ نظام برا لگنے لگا، ان کو یہ نظام کھلنے لگا، اور اسی دن سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ کس طریقے سے ہم اسلام کو اس نظام سے جدا کر لیں، کس طریقے سے ہم اسلام کو اس نظام سے الگ کر لیں، کیونکہ جب تک اسلام اس نظام کے ساتھ ہے غالب آنے والا ہے، ہم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اسلام کا کچھ بگاڑنا ہے سب سے پہلے اسلام کو ولایت سے الگ کرنا ہوگا۔ ابھی جب بات اس مقام پہ پہنچے گی تو ہم عرض کریں گے، لیکن یہاں پہ بھی آپ کے سامنے اشارہ کر دیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی ہی اہم کوئی بات تھی کہ جو صدیق طاہرہ اس نظام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہی ہیں، رسول کی بیٹی جس کو رسول نے اپنا ٹکڑا کہا ہے، جس کو رسول نے اپنی ماں کی منزلت دی، وہ خاتون جنت کنیز خدا دربار میں جا رہی ہیں اس نظام کے تحفظ کے لیے، اتنی ہی کوئی اہم بات ہے. لہذا نظام ولایت وہ ہے کہ جو غالب آنے والا ہے. ادھر اعلان ہوا ادھر دشمن کی سازشیں شروع ہو گئیں کہ اسلام کو اس نظام سے دور کیا جائے. اب وہ پوری کوشش ہے, جب تک یہ اسلام اس نظام کے ساتھ رہے گا اس وقت تک ہم اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اگر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو نظام ولایت سے الگ کرنا. اب یہاں پہ بات مسلمانوں کی, وہ مسلمان کی جو سمجھدار ہے, وہ مسلمان کی جو بابصیرت ہے, وہ مسلمان کی جو باشعور ہے, اس مسلمان کو یہ چال بازیاں اور فریب کاریاں سمجھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. سمجھ جاتا ہے کہ دشمن کی کیا چال بازی ہے کیا فریب کاری. لہٰذا ایسے مسلمان ولو یہ کہ کم ہیں لیکن ولایت کے دفاع میں بھی آئیں گے اسلام کے دفاع میں بھی آئیں گے. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کی وہ قسم ہے کہ جو روایتی مسلمان ہے, سنتی مسلمان, روٹین چیزوں پہ عمل کرنے والے مسلمان, ان کو کوئی مطلب نہیں. صبح اٹھتے ہیں اول وقت نماز پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, ظہرین پڑھتے ہیں, مغربین پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اب اس کا ہماری کیا ذمہ داری. ایسے موقعوں پہ یہ بات واضح کر دیتے ہیں تاکہ لوگ مس یوز نہ کر سکیں. اگر یہ چیزیں باقاعدہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اردو لینگویج میں, لیکن پھر بھی واضح کر دیتے ہیں, بعض بیچارے متوجہ نہیں ہو پاتے کہ یہاں پہ نعوذ باللہ نماز شب اور نماز کے توہین کا مقصد نہیں ہے. ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اول وقت ہی نماز پڑھیں, ذرا بھی تاخیر نہ ہونے پائے بہتر سے بہتر کوالٹی میں نماز پڑھیں, نماز شب قضا نہ ہونے پائے کوشش کرتے ہیں, اور آپ سے بھی ہم اس بات کا توصیہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے سارے کام چھوڑ دیجئے, سب سے پہلے نماز, ذرا بھی تاخیر نہ کریں نماز کے لیے, کوشش کریں کہ جماعت سے پڑھیں, مسجد میں جائیں, جو مسجد آپ کے پارٹی بازی والی مسجد میں نہ جائیے گا, جو مسجد آپ جس وقت وہاں پہ ہیں اس سے نزدیک جو مسجد ہے اس میں چلے جائیں. مسجد عبادت کے لیے, اطاعت کے لیے. ابھی کل ہی تو گفتگو ہوئی تھی کہ ائمہ کے زمانے میں اسلام کے فرقوں کے حساب سے مسجد نہیں بٹی تھی, آپ پارٹیوں کے حساب سے بھی بانٹ رہے ہیں, غلط ہے یہ, منشاء اسلام کے خلاف. جائیں نماز پڑھیں, اہمیت ہے. لیکن وہ مسلمانوں کی قسمیں کہ جو صرف اسی میں محدود رہ کے اتنے کو اسلام سمجھ لیں, یہ ان کا نقص ہے, یہ کل اسلام نہیں ہے, یہ ناقص اسلام ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب تک مکمل اسلام پہ عمل نہ کیا جائے اس وقت تک اسلام اپنا نتیجہ نہیں دیتا, رزلٹ نہیں دیتا, یہ اسلام کا مزاج ہے. دشمن اس مزاج کو بخوبی پہچانتا ہے, لہذا دشمن آپ کو مسلمان سے کسی اور مذہب کی طرف دعوت دینا نہیں چاہتا ہے, آپ کا مذہب بدلوانے کی کوشش نہیں کرتا ہے, آپ اسلام پہ ہی باقی رہیں, لیکن حقیقت اسلام کو آپ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, ماہیت اسلام کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے دشمن کوشش کر رہا ہے, پوری کوشش کر رہا ہے, رسومات کو داخل کر رہا ہے, جھوٹی حدیثوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے, میسج کا فائدہ اٹھا رہا ہے, سوشل میڈیا کا, سب کچھ کوشش کر رہا ہے. اورینٹلزم اس کے لیے باقاعدہ کمر بستہ ہیں, اس کام کو کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں خود اورینٹلزم میں بھی یہ بات ہے. اور ہمیں یاد آ رہا ہے کہ جس ہم جب کئی سال پہلے آئے تھے, چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کسی کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ ہم کو کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنانا ہے, بلکہ مسلمان بظاہر مسلمان رہے لیکن اپنے دین سے خالی ہو جائے. یہ ہم نے پیش کیا تھا, اس لیے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. دشمن یہ چاہتا ہے, اور جب اسلام کے حقائق سے خالی کرے گا تو دو چیزیں, جو اہم چیزیں ہیں ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا, اور ان چیزوں کو چھن جانے کے بعد باقی جو چیزیں بے تاثیر, یعنی اسلام مسلمانوں کی قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اتنا اثر نہیں رکھتی ہیں, لہذا ان چیزوں میں اضافہ کرائے گا. مثلا خود نماز ہے, جماعت ہے, جماعت کا ایک سسٹم ہے, سینٹرلائزیشن ہے. اب جماعت کا جو سسٹم ہے, پیش نماز سے لیڈرشپ کو چھین لیا گیا, اختیارات کو چھین لیا گیا, جماعت میں مومنین کے آپس میں میل جول کی اس روح کو چھین لیا گیا, شکل جماعت بچی, شکل جماعت بچی, شکل نماز بچی, شکل جماعت بچی, شکل دعا بچی. کتنے لوگ ہیں جو دعا پڑھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس دعا میں ہمیں خدا سے کیا کہہ دیں, میسج ہے دعا میں. تو وہ بنیادی چیزوں کو, ہر چیز کی روح کو چھین لیا گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اب جتنی کہو کوئی مشکل نہیں, اب یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں. لہذا جو چیزیں دشمنان اسلام کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں, ان چیزوں کو یا روح اسلام کو یا عبادتوں کی روحوں کو چھین لیا گیا, کھینچ لیا گیا. اب مردہ اسلام جتنا کرو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ مکمل ایک سازش ہے کہ جو دشمنان اسلام کی طرف سے ہے اور اسلام کے لیے. اور وہ کیسے ہے, کیا راستہ ہے, وہ ایک الگ تفصیلی موضوع. یہ وہ خطرہ تھا کہ جس خطرے کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روز اول محسوس کر رہی تھی. بی بی کو معلوم تھا کہ اگر یہ اسلام ولایت کی سرپرستی میں رہے گا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ روح اسلام کو چھین لے. اگر اسلام ولایت کی سرپرستی سے یتیم کر دیا جائے گا تو آدمی ہر چیز میں کھلواڑ کرے گا, حتیٰ خود شکل بھی بدل گئی. کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ سب نے ایکسیپٹ بھی کیا, قبول بھی کیا. کتنا وقت گزرا تھا جو اسلام میں اتنی بڑی تبدیلیاں ہوئیں, آپ خود دیکھیں. ابھی تو لوگ سب زندہ ہیں جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا, رسول کے ساتھ نمازیں پڑھیں, رسول کے ساتھ افطار کیا, رسول کے ساتھ قرآن پڑھا, رسول کے ساتھ دعائیں پڑھیں, رسول کے ساتھ جنگیں کی ہیں. اصحاب رسول زندہ ہیں, نماز تبدیل ہو گئی سب خاموش, حج تبدیل ہو گیا سب خاموش. رسول کے ساتھ حج کرنے والے ایک مرتبہ تو کہتے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا, آج یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ کتنے بڑے پوری طولانی فہرست ہے کہ جو تبدیلیاں اسلام میں کی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام وارث اسلام سے خالی ہو گیا تھا. اسلام نظام ولایت سے خالی ہو گیا تھا, ولایت کے سسٹم سے خالی ہو گیا تھا. جب اسلام ولایت کے, جس طریقے سے بچہ اپنے باپ کی سرپرستی سے خالی ہو جائے, یتیم ہو جائے, تو سب یوز کرتے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. کوئی مارتا ہے, کوئی بھگاتا ہے, کوئی کام لیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر اسلام ولایت سے خالی ہو جائے تو اسلام کی مثال یتیم بچے کی جیسی, قومیں یتیم ہو جاتی ہیں, پھر سب یوز کریں گے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ وہ خطرہ تھا کہ جس خطرے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو بس کسی طریقے سے ولایت کو بچا لے جائیں. بی بی کو اس کی فکر نہیں تھی کہ مولا کائنات آپ کے شوہر ہیں لہٰذا ہم کو اپنے شوہر کا فیور کرنا ہے. بی بی کو اس کی فکر تھی کہ ہم کو اللہ کے ولی, رسول کے ولی کو اس کا حق واپس دلوانا ہے, اسلام کا تحفظ کرنا ہے. اسلام کا تحفظ نظام ولایت کے ساتھ ہے. ایام فاطمی میں اس چیز پہ ہم غور کریں, اس چیز پہ دیکھیں کہ بی بی اصلاً شہیدی کیوں ہوئی ہے. سب سے پہلی ذات کہ جس نے ولایت کے دفاع میں قدم اٹھایا ہے, قیام کیا ہے, تحریک کو برپا کیا ہے, لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات. کہ اسلام کو نظام ولایت سے خالی نہ کرے, نہ ہونے دے. ولایت کیا ہے؟ ولایت صرف ولایت ولایت کہہ دینے کا نام نہیں ہے. ولایت سسٹم نظام ہے, اگرچہ اپنوں میں سے بعض اس کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے بیچارے اہل علم نہیں, ان کی بات ماننے والے بھی بہت زیادہ لوگ نہیں. ولایت ایک نظام کا نام ہے. ولایت یعنی حکومت, ولایت یعنی سسٹم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی چیز ہے کہ جو میدان غدیر میں مولا کائنات کے حوالے کی تھی؟ دیکھیں آج اسلام کو دو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایک اسلام کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, احکام, مسائل, اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسلام اور حکومت، اسلام اور پالیٹکس، جو بیچارے تھوڑا محدود فکر کے مسلمان ہیں وہ فوراً کہتے ہیں نہیں اسلام کا سیاست سے کیا تعلق، اسلام کا حکومت سے، یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہے، خالی نماز روزہ کر لو کافی. اگرچہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو امام علی کے دشمن حاکم شام نے علی کے چاہنے والوں میں جو سادے قسم کے لوگ تھے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے مشہور کیا تھا، تاکہ یہ لوگ اس بات کے مخالف ہو جائیں کہ حکومت امام علی کو ملے. ورنہ اگر اسلام حکومت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے، پولیٹکس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے، تو رسول نے کیوں حکومت اسلامی کو قائم کیا ہے؟ مدینے پہنچتے ہی جو اوائل میں جن کاموں کو انجام دیا ہے پہلے اور دوسرے سال کے اندر، بلکہ حکومت تو پہلے ہی سال قائم ہوئی، حکومت کو قائم کیا، کیوں حکومت کو قائم کیا؟ اگر حکومت اسلام میں نہیں تھی تو امام علی نے کیوں حکومت کی؟ رسول حکومت قائم کر رہے ہیں، امام علی حکومت کر رہے ہیں، امام حسن اسی حکومت کے لیے میدان جنگ میں گئے، پھر صلح کر رہے ہیں، اور صلح نامے میں یہی لکھا گیا ہے کہ حاکم شام کے بعد حکومت ہم کو ملے گی، اور اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے نائب کو ملے گی، ہے کہ نہیں؟ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں حکومت پہ ہی اعتراض کے لیے جا رہے ہیں، اور باقی سارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب تک وقت کے حاکم کو اپنی حکومت میں امام کے وجود سے خطرہ محسوس نہیں ہوا ہے اس وقت تک اس نے امام کو شہید نہیں کیا. سارے ائمہ کی شہادت کے پیچھے راضی یہی ہے کہ جب حاکم کو ایسا لگا کہ ان کے وجود سے ہماری حکومت میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور کوئی چارہ اس کے پاس نہیں تھا کہ بچا لے، تو آخر میں مجبوری کی عالم میں امام کو شہید کروایا. ورنہ امام کے وجود سے نہ اس کو نعوذ باللہ نماز میں خطرہ تھا، نہ عبادتوں میں خطرہ تھا، نہ اطاعتوں میں خطرہ تھا، بلکہ ان مسائل میں تو کتنے ایسے حاکم ہیں جو امام کی طرف رجوع کرتے تھے یا لوگوں سے کہتے تھے رجوع کرو. لہذا یہ جو فکر ہمارے سماج و معاشرے میں ہے یہ علی والوں کی فکر نہیں ہے، تعجب ہے کہ علی والوں میں کیوں ہے. لہذا جو دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسلام کو، وہ اسلام اور حکومت، اسلام اور سیاست، اسلام اور پولیٹکس. یعنی ایک وہ چیز ہو گئی کہ جہاں پہ حلال و حرام بتایا گیا، احکام بتائے گئے، مسائل بتائے گئے، ایک وہ چیز ہو گئی جہاں پہ حکومت آ جائے گی، لیڈرشپ آ جائے گی، سینٹرلائزیشن آ جائے گا، نظام آئے گا، سسٹم آئے گا. میدان غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کو کون سا اسلام دینا چاہتے تھے؟ پہلا والا اسلام کہ جس میں صرف حلال و حرام کے مسائل ہیں، احکام ہیں، یا صرف دوسرا والا اسلام کہ جس میں صرف حکومت ہے، یا ان دونوں کو ملا کے ایک مکمل اسلام؟ کیا دینا چاہتے تھے؟ سوچے، فیصلہ کریں. وہ کون سا اسلام ہے کہ جس اسلام کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آج یہ نہیں کیا تو آپ کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی؟ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے کہ جس اسلام کے لیے کہا گیا ہے کہ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا؟ وہ کون سا اسلام ہے، وہ کون سا اعلان ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ آج آپ کا دین کامل ہو گیا؟ کون سا ہے؟ وہی کہ جو امام علی کو دینا چاہتے ہیں. کیا دینا چاہتے ہیں؟ صرف حلال و حرام والا؟ اگر صرف یہ دینا چاہتے تو دشمن کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، کیونکہ بعد میں بھی دشمن نے حکومت ہی چھینی. دشمن بہت زیادہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دینی مسائل امام علی سے پوچھیں، لیکن اس کی مجبوری تھی، اس کی مجبوری تھی کہ لوگ دینی مسائل امام علی سے پوچھیں، اس لیے کہ اگر نہیں پوچھیں گے تو خود اس کے اندر اس کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں. تو غدیر میں کون سا دین دینا چاہتے تھے؟ کس لیے دشمن اتنا پریشان تھا کہ کہیں رسول اعلان نہ کر دیں؟ جب لشکر اسامہ کو بنا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ لشکر اسامہ کے ساتھ جاؤ، تو جو بعض لوگوں نے تخلف کیا، نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ وہ کیا خطرہ محسوس ہو رہا تھا ان کو کہ رسول کیا ایسا کر دیں گے؟ کاغذ قلم کیوں نہیں دیا گیا رسول کو؟ کیا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کون سا اسلام ہے کہ جو ان کو دے دیا جائے گا؟ توجہ کریں، دشمن کس چیز کے لیے اتنی کمر کسے ہوئے ہیں، اللہ کس چیز کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اعلان ہونا ہے آج، یہ نہیں ہوا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. رسول کس چیز کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ مزاج اعلان کو پہچانیے. کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہاں پہ احکام کی نہیں ہے، بات یہاں پہ مسائل کی نہیں ہے، بات یہاں پہ حلال و حرام کی نہیں ہے، یہاں پہ ایک مکمل اختیار کی بات ہے. تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار ہے کہ نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر ایک کمپلیٹ حکومت، تمہارے اوپر ایک مکمل لیڈرشپ، تمہارے اوپر ایک پورا اختیار، یہ ہم کو ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم نے اپنی اتنی زندگی میں تمہارے اوپر جو اختیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ تم کرو گے، ہمارے مقابلے میں جو تم چاہو وہ تم کو کرنے کا حق نہیں ہے. یہ اختیار تھا. جب یہ اقرار لے لیا، اب کہا من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، یہ جو اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اس مکمل اختیار کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں امام علی کی طرف. کہیں سے اس میں حلال و حرام الگ ہو سکتا ہے؟ کہیں سے اس میں حکومت الگ ہو سکتی ہے؟ یہ کام تو مخالفین بھی نہیں کر پائے. کس نے کہا کہ میدان غدیر میں صرف اتنے ہی اعلان ہوا؟ یہ تو بعد والوں نے معنی میں شک پیدا کیا. اس وقت تو فوراً مبارکباد دی گئی کہ آج آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور سارے مسلمانوں کے مولا ہو گئے. اس وقت حکومت کا پورا اقرار کیا گیا، کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر جس چیز کے لیے سقیفہ میں میٹنگ ہوئی وہ کیا چیز تھی؟ کیا وہ حکومت اسلامی نہیں تھی؟ سقیفہ کی میٹنگ کس چیز کے لیے تھی؟ سقیفہ اگر برا ہے تو سوال اس بات کا کہ سقیفہ میں چھینا کیا گیا. سقیفہ میں جو چھینا گیا ہے اس کو دے دیں گے اور سقیفہ کو برا بھی کہیں گے؟ جو لوگ اسلام میں حکومت اسلامی کے شامل ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کو سقیفہ کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں حاصل، اس لیے کہ سقیفہ میں وہ لیا گیا جو آپ خود سے دے رہے ہیں، جسے آپ سجا کے دشمن کو دے رہے ہیں، یہی تو سقیفہ میں لیا گیا. سقیفہ بیٹھی تھی حکومت اسلامی کے لیے. اب جب تخت حکومت پہ علی کے علاوہ کوئی اور نظر آیا تو مدینے والے تو تھے ہی مردہ. مدینے والے سب سے بڑی اسلام کی پرابلم وہ لوگ ہیں جو خاموش ہیں، ناسور ہیں، اسلام کا کینسر ہیں، اسلام کا سب سے بڑی پرابلم وہ لوگ ہیں. کوفی مزاج رسول کی شہادت کے بعد مدینے والوں کا مزاج، کسی ایک منہ میں زبان نہیں تھی کہ بی بی کے دروازے پہ آگ لگی کوئی آ کے کہتا کہ کیوں آگ لگ رہی ہے؟ کسی نے پوچھا ہی ہوتا کم سے کم. 28 سفر کے 18 ذلحج کے اعلان کو 28 سفر تک بھلا دیا گیا اور پورا مدینہ بھولا ہوا بیٹھا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا. کوئی اپنی دال روٹی کے چکر میں تھا، کوئی ڈر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا ہم سے مطلب کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعی دیندار نہیں ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے. جیسے دیندار رسول چاہتے ہیں ویسے دیندار نہیں. یہ مزاج ہے کہ جب عوام اور امت کے اندر ایسا مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو جناب فاطمہ جیسی ذات کو دربار میں جانا پڑتا ہے. جب عوام و امت میں ایسا مزاج پیدا ہو جاتا ہے پھر دروازہ جلتا ہے. دشمن کی سازش یہ ہے کہ دشمن اگر حملہ کرنا چاہے گا تو اس حملے سے پہلے امت کو مردہ بنائے گا. یہ دشمن کی سازش میں اہم ترین سازش ہے. اگر امت کو مردہ نہ بنایا گیا ہوتا تو کس کی مجال تھی جو امام علی کی مسند پہ بیٹھ جاتا؟ کس کی مجال تھی جناب فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگا لیتا؟ کس کی مجال تھی جو امام حسن علیہ السلام کے اوپر حملہ کرتا، امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کرتا؟ کس کی مجال تھی جو مولا کائنات پہ حملہ کرتا؟ کربلا کا واقعہ ممکن تھا؟ اتنے کوفے والے وہیں پہ خاموش بیٹھے رہے. کتنا فاصلہ ہے کرملا سے کوفہ کا. اگر یہ کوفے والے آ گئے ہوتے تو کیسے یزید کی فوج اور کیسے یزید کے سپاہی. سب سے پہلے جو زہر گھولا جاتا ہے وہ امت کو خاموش کیا جاتا ہے. صدیقہ طاہرہ اپنی شہادت میں اہم ترین مطالبہ ہم سے کرنا چاہتی ہیں, وہ یہ کہ کبھی بھی غلط بات پہ خاموش مت بیٹھو. اگر فاطمہ کے ماننے والے ہو تو بولنا تمہاری ذمہ داری. کیونکہ بی بی کو جن لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ یہی خاموش رہنے والے تھے. مردہ قوم ہے خاموش رہنے والی. مردوں میں کیڑے پڑتے ہیں, مردے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں, مردے معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں. بھی دو مجلسوں میں سے کسی میں ہم نے اس بات کو پیش کیا کہ ہر جگہ خاموش رہنے والوں کو ملامت کی گئی. آج اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے وائٹ کالر, ہم سے کوئی مطلب نہیں, ہم کسی اختلاف میں نہیں پڑھتے. اختلاف میں نہ پڑھنا ایجوکیشن اور پڑھے لکھے کی دلیل نہیں ہے. آپ جاہل ہیں, طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ حق کیا ہے. اختلاف میں نہ پڑھنا یہ آپ کے جہالت کی دلیل ہے, آپ کے بزدلی کی دلیل ہے, نامردی کی دلیل ہے. جو مرد ہوتا ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے, وہ اختلاف میں پڑھ کے حق اور باطل کا فرق محسوس کر کے حق کی حمایت کرتا ہے. یہ مردانگی ہے, یہ علم ہے, یہ فکر ہے, یہ قربانی کا جذبہ ہے. دشمن نے امام علی پہ حملے سے پہلے امام علی کی ذات کو اختلافی بنایا تھا, اور یہ آج سے نہیں. جناب ابو طالب کا ایمان نہیں سمجھ میں آتا, کافر تھے, کافر نہیں تھے, ہم ثابت نہیں کریں, معلوم ہے آپ سب جانتے ہیں. جب نہیں تھے کافر تو اتنے سارے لوگ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ افواہوں پہ کان دھرنے والے تھے. امام علی کی شخصیت کو اختلاف, یہ دشمن کا مزاج ہے کہ جس کی ویلو کم کرنا ہو اس کی ذات کو اختلافی بنا دو تو یہ جو اپنے کو وائٹ کالر کہتے ہیں خود بخود کنارے ہو جائیں گے. وائٹ کالر سمجھتے ہیں نا, یہ خود بخود کنارے ہو جائیں گے. لہذا اس کی ذات ہلکی ہو پڑ جائے گی, اس کی ذات کمزور پڑ جائے گی. امام علی کو اس طریقے کمزور کیا گیا ہے, امام حسین کو اس طریقے سے کمزور کیا گیا, اختلافی بنایا گیا. صلوات پر محمد والے محمد. تشریف آئے, تشریف لائیں, آگے تشریف. لہذا ان زوات کو اختلافی بنایا جاتا ہے. یہ مت کہیے گا کہ فلاں اختلافی, ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں, غلط ہے. یہ فکر کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, شعور کے خلاف ہے. اگر اختلافی ہے یا اختلافات ہیں تو ان اختلافات میں حق کو ڈھونڈنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ وہ لوگ کہ جو اختلافی شخصیتوں سے کنارے ہوتے ہیں, وہ امام علی کے زمانے میں امام علی سے کنارے ہونا پڑے گا ان کو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہر چیز ایک دم ہمارے حساب سے ہوگی؟ دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا. آج جو اختلافات میں وائٹ کالر بننا چاہتے ہیں وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کے ناصر نہیں بن سکتے ہیں, کنارے بیٹھنے والے کوفی بنیں گے. امام زمانہ کی نصرت کے لیے ابھی سے مشق کریں کہ اختلافات میں سے حق کو نکالنے کی کوشش کی جائے اور عادی بنے انسان, تبھی انسان امام زمانہ کا ناصر بن پائے گا. لہذا دشمن نے اختلافی بنایا. یہ امت خاموش بیٹھنے والی, مدینے والے خاموش. کیا کیا ظلم نہیں ہوا, بی بی پہ وہ مظالم ڈھائے گئے کہ سارے مظالم بیان نہیں کر پاتے ہم لوگ. ایسی سخت روایتیں ہیں کہ زبان ادا کرنے پہ تیار نہیں ہوتی. جن چیزوں کو ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں مدینے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو. یعنی خاموش بیٹھنے والے خاموش بیٹھ کے اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی دیکھ لیں گے بیٹھے رہیں گے. یہ بے غیرتی آ گئی, بے غیرتی کے علاوہ کچھ اور نہیں, بے غیرتی کے علاوہ کچھ اور نہیں. امام علی کے حق کے چھننے سے لے کے تا واقعہ کربلا, اس کے بعد کے بھی جو واقعات ہیں, ان سارے معاملات میں جو خرابی ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والوں کی، لہٰذا یہ دشمن کی سازش ہے اور آج بھی دشمن کی سازش ہے. آپ سے کیا مطلب، آپ سے کیا مطلب، اس میں اختلاف ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ہم سے کیا مطلب، ہمارا تو اپنا معاملہ چل رہا ہے، ہم تو نماز روزہ کر رہے ہیں. اصلاً اب یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف ایک جملے میں ہم کہہ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے مزاج کو سمجھے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام صرف آپ کی ذات کو بنانے نہیں آیا ہے، اسلام معاشرہ اور سماج بنانے آیا ہے. اگر اسلام اپنے آپ کی فردن فردن ہر ذات کو بنانے کے لیے الگ الگ آیا ہوتا تو رسول اپنی ذات کو بنا کے بیٹھے رہتے گھر کے اندر، امام حسین میدان کربلا میں نہیں جاتے، جناب فاطمہ دربار میں نہیں جاتی. خود بی بی کو کیا مشکل تھی، امام حسین کو کیا مشکل تھی، یہ ساری کوششیں معاشرہ سازی کے لیے ہوئی ہیں، صرف خود سازی کے لیے نہیں ہیں. لہذا جو لوگ اس تصور کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، معاشرہ خراب ہے تو آپ کہاں سے پرفیکٹ ہیں؟ جس کا معاشرہ خراب ہو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. امام حسین نے اسی کی تو شکوہ کیا، الا ترون الی الحق لا یومل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے، یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے، مر جاؤ. یعنی اگر معاشرہ خراب ہو تو جان دے دو مگر معاشرے کو خراب مت ہونے دو. پھر یہ کیسے خاموش بیٹھے؟ میرے خیال سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی جگہ آگے ہے، آپ حضرات اگر آگے تشریف لے آئیں تو. لہذا یہ خاموش رہنے والے یہ بہت نقصان دہ، یہ مت سوچیں کہ ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں کسی طرف، نہیں، ساری چیزیں تاریخ میں کلیئر. امام سجاد علیہ السلام نے بہت واضح کہا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ یہ بیٹھنے والوں سے کہا ہے، تلوار چلانے والوں سے نہیں کہا ہے، بیٹھنے والوں سے کہا. یعنی جو لوگ بیٹھے ہیں حق کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر، نہیں، حق کہتا ہے کہ ادھر نہیں ادھر، بیٹھنے والا بھی ادھر، لڑنے والا بھی ادھر، بیٹھنے والا بھی ادھر، دونوں ادھر. جو لوگ کسی بھی برائی اور خرابی پہ خاموش بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو وہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرے والوں کے نام جو خط لکھا ہے اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ پیش کیا وہ یہی پوائنٹ ہے، جو شخص بھی ظالم حاکم کے ظلم پہ اس کو جان کے خاموش بیٹھ جائے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ قیامت میں جس جہنم میں جس مقام پہ اس حاکم کو بھیجے گا اسی مقام پہ اس خاموش رہنے والے کو بھیجے گا. کسی خرابی کو دیکھ کے خاموش بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ جہنم میں اس کی ہے وہی جگہ ہمیں چاہیے. ہم لوگوں کو ہری ہری جھنڈی خوب دکھائی جاتی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے مسائل ہوں، مشکلات ہیں، انسان کو حقیقتوں کو فیس کرنا چاہیے، حقائق کے ساتھ چلنا چاہیے. لہذا آئیے بات کو سمجھتے ہوئے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ موقع آیا کہ امام کی خلافت چھین لی گئی، مدینے والے خاموش بیٹھے رہے. بی بی نے یہاں پہ قرآن پہ عمل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ مت دیکھو کہ پوری قوم کھڑی ہو رہی ہے کہ نہیں کھڑی ہو رہی ہے. کربلا والوں نے تھوڑی دیکھا کہ سب کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. جناب حبیب جب کوفے سے آئے تو تھوڑی دیکھ رہے تھے کوفے والے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ. جناب حر جب آئے ہیں تو یہ تھوڑی دیکھ رہے تھے کہ پورا لشکر یزید نہیں جا رہا ہم کیوں جائیں، ہماری ذمہ داری ہم جائیں گے. اپنی ذمہ داری کو خود پہچانو، دوسروں کی بنیاد پہ مت پہچانو، یا یوں کہا جائے کہ ذمہ داریوں کو قرآن و حدیث سے پہچانو، سماج و معاشرے سے مت پہچانو. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، کبھی بھی پوری قوم کے کھڑے ہونے کا انتظار مت کرنا، اس لیے کہ اکثریت تو ہوتی ہی باطل کی طرف ہے. کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکر. پھر یہ سوچو ماں بے صاحب کو من جننا کہ تمہارے دوست میں جنون کیوں نہیں پایا جاتا ہے. یعنی کھڑے ہونے سے پہلے اس دوست کو مت دیکھو جو نہیں کھڑا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی بٹھا لے. پہلے تم کھڑے ہو کے اپنے قیام کو رجسٹرڈ کرا لو, اب دیکھو کہ تمہارا دوست کیوں نہیں کھڑا ہو رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ تمہارے قیام کا اثر اس پہ آ جائے. صدیق طاہرہ نے قرآن پہ عمل کیا, قیام کیا, ایسا ویسا قیام کیا. بہت آسانی سے سن لیتے ہیں, بی بی کا اضطراب دیکھیں, کبھی انصار کے ہاں کبھی مہاجرین کے ہاں, مدینے والوں کے ہاں جا رہی ہیں, ایک ایک کے دروازے پہ گواہی دو چل کے دربار میں جا رہی ہیں, دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, ولایت کے تحفظ میں پوری جان لگا دی لیکن دروازے کو نہیں کھلنے دیا. پہچانے اس عظمت کو جس ولایت کو اتنی تاکید, یا کہا جائے کہ اسلام کے جس پیکج کو اتنی تاکید سے خدا نے بھجوایا تھا, رسول نے دیا تھا, بی بی اس کی عظمت کو پہچانتی تھی. پوری کوشش کر دی, پوری جان لگا دی بی بی نے, لیکن ولایت پہ آنچ آن کوشش یہ کی ولایت پہ نہ آ جائے, اور امام علی کا حق ولایت امام علی کو واپس آ جائے. اب جب دشمن اس منصب پہ قابض ہوا تو یہ اور بات ہے کہ دشمن دین میں تبدیلی چاہتا تھا لیکن دین کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, یہ اس کی کمی تھی, نقص تھا. اس نے حکومت پہ قبضہ کیا. اب اگر آپ دین اور حکومت کو دو الگ نگاہ سے دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور دین کی کتنی بھی آپ کوشش کر لیجئے بچانے کی, لیکن حکومت چاہے تو دین کو بگاڑ سکتی ہے. تاریخ گواہ ہے, ہماری آپ کی کیا اوقات, مولا کائنات جیسی ذات علی کے ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی. سب سے زیادہ جو اسلام میں تبدیلی ابھی تک باقی ہیں وہ وہی صدر اسلام کی تبدیلیاں. رسول کی شہادت کے بعد دوسرے زمانے میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں وہ آج تک باقی ہیں, علی جیسی ذات, لیکن مولا کائنات کے ہوتے ہوئے بھی تبدیلیاں ہوتی گئیں. یعنی حکومت, اب سمجھ میں آیا کہ رسول خدا کیوں پورے پیکج کو دینا چاہتے تھے. اگر حکومت نکال کے صرف دین امام علی کے حوالے کرتے تو اگر حکومت باطل ہاتھوں میں ہوگی تو دین پہ اثر انداز ہوگی. یہ حکومت کی تاثیر ہوتی ہے, اسی لیے رسول یہ چاہتے تھے کہ دونوں ایک ساتھ جائیں. اور یہ بات ہوئی, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, پھر اس کے بعد جس نے اس ولایت کو قبول کر لیا یہ وہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب آنے والی, اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. لیکن پہلے اس پیکج کو پورا عملی کرو, مکمل کرو. اب یہاں پہ اس کو دو نگاہ سے دیکھیں, ایک وہ کہ جہاں پہ دین کے متعلق حلال و حرام, دین کے متعلق احکام, ٹھیک ہے, اس میں لوگ امام علی کے پاس بھی آتے تھے, امام علی سے بھی سوال کرتے تھے, امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے, امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے, حتیٰ خواتین جناب زینب جناب ام کلثوم کے پاس بھی آتی تھیں, اور طول زمانے میں اس طرح کی روش رہی. دوسری طرف سے ولایت اور حکومت, ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس کے پاس ولایت اور حکومت ہو اس کے پاس مکمل دین ہونا چاہیے کہ وہ دین کی باتوں کو, دین کے مسائل کو بتا سکے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو دین کی باتوں کو بتا سکتا ہے بتا رہا ہے اس کے پاس حکومت ہو, اس لیے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو نارمل ہیں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے اور فرق سے مشکل نہیں ہے, اس لیے اس میں سینٹرلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت تھی اس وقت امام حسن علیہ السلام بھی مسائل بتاتے تھے, امام حسین علیہ السلام بھی بتاتے تھے, اور بھی دوسرے افراد بتاتے تھے. ائمہ نے, چھٹے امام نے اور دوسرا ائمہ نے اپنے زمانے میں اپنے اصحاب سے کہا کہ مسجد میں بیٹھو, اجتہاد کرو, لوگوں کو فتویٰ بتاؤ. لوگوں نے سوال کیا, فلاں جگہ پہ ہم رہتے ہیں, مشکل پڑتی ہے, کس سے فتویٰ پوچھیں, کہا فلاں اس سے پوچھ لو. اصحاب نے پوچھا, ہم بیان کر, کہاں جاؤ بیان کرو. لہذا اس میں بہت زیادہ سینٹرلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ معاملہ لیڈرشپ کا آتا ہے، جہاں پہ معاملہ حکومت کا آتا ہے، ولایت کا آتا ہے، وہاں پہ سینٹرلائزیشن ضروری ہے. اور یہ سینٹرلائزیشن پورے اسلام کے لیے ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ امام علی اس باطل حکومت کے مقابلے میں آپ نے دوسری حکومت نہیں قائم کی. توجہ فرمائیں، یہ تاریخوں میں عبرتیں چھپی ہوئی ہیں، پورے پورے میسج چھپے ہوئے ہیں. کوئی دوسری حکومت نہیں قائم کی، اور اپنی حکومت میں ایسا کوئی موقع نہیں دیا کہ کوئی بھی اٹھ کے حکومت قائم کر لے. جب مسئلہ پیش آیا، پھر وہ جو سارا مسئلہ ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے، کیسے کیسے حالات گزر. اس میں سینٹرلائزیشن ضروری ہے. لہذا وہاں پہ وہ چیز ہو گئی کہ جہاں پہ دین بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ چیز ہو گئی کہ جو اسلام کی لیڈرشپ ہے، اسلام کی ولایت ہے، اسلام کی حکومت ہے. اب آئیے، جب تک بات اپنے زمانے سے نہیں ہوگی، اس وقت تک بات مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہوتی. مولا آج بی بی فاطمہ کے اتنے چاہنے والے اس تاریخ میں بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی سیرت پہ عمل کریں. آج کیا ایسا نہیں ہے کہ آج حکم بدل گیا ہے، ایسا نہیں کہ آج حکم بدل گیا. آج بھی یہی دونوں چیزیں، ایک وہ چیز ہے کہ جہاں پہ احکام بیان ہو رہا ہے، جہاں مسائل بیان ہو رہے ہیں، ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ لیڈرشپ ہے، جہاں پہ حکومت ہے. جو معاملہ، جو عہدہ ائمہ کے زمانے میں اس بات پہ تھا کہ احکام کو بیان کیا جائے، مسائل کو بیان کیا جائے، اس کو آج کی زبان میں مرجعیت دینی کہتے ہیں. جو عہدہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جہاں پہ لیڈرشپ ہو، سینٹرلائزیشن ہو، حکومت اسلامی ہو، اس کو آج کی زبان میں حکومت دینی کہتے ہیں. حکومت دینی اگر رسول کے زمانے میں ہو تو ولایت کی حکومت ہے، ولی کی حکومت ہے. اگر امام کے زمانے میں ہو تو حکومت ہے، اور اگر علماء کے زمانے میں ہو تو ولی فقیہ کی حکومت ہے. جو علماء حلال و حرام کے مسائل کو بیان کرنے میں ائمہ کی نیابت کرتے ہیں، وہ ہمارے مرجع دینی بنتے ہیں. جو علماء لیڈرشپ میں، حکومت میں ائمہ کی نیابت کرتے ہیں، وہ ہمارے حاکم دینی اور ولی فقیہ بنتے ہیں. یہ دونوں فرق ہیں. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ مشکل اس جگہ پہ پیش آتی ہے کہ جب یہ سلسلہ ولایت چلا، اللہ ولی ہے، حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ حاکم ایسا ہو کہ ہم حاکم سے جائیں، ملیں، بات کریں، اپنے مسائل کو پیش کریں، مسائل کو حل کروائیں. کون اللہ سے جا کے بات کر سکتا ہے؟ اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایک طرفہ باتیں بہت کر سکتے ہیں، لیکن وہ باتیں کہ جہاں مسائل پیش کریں، حل کروائیں، جواب لیں، ممکن ہے؟ نہیں ممکن. حکومت کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے رد و بدل ممکن، ورنہ اللہ کی ولایت کے بعد پھر کس کی ولایت کی ضرورت ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، پھر کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم اللہ کے پاس جا کے اپنے مسائل کو نہیں حل کر سکتے، وہ حکومت کے تقاضے نہیں پورے ہو سکتے. اس لیے ضرورت پڑی کہ اب اللہ تو ولی ہے، لیکن اس کی نیابت، اس کے اسی نظام ولایت کو استمرار دینے کے لیے، کنٹینیو کرنے کے لیے عہدۂ نبوت کو چاہیے کہ وہ اس نظام ولایت کو آگے بڑھائے. اب نبی وہ ذات ہے کہ سب ان کے پاس جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں، نبی کی حکومت تھی، لوگ جا کے مسائل حل کرواتے تھے، اپنے مقدمے پیش کرتے تھے، اپنے سوالات پیش کرتے تھے، رسول جواب دیتے تھے. یہ کام اللہ سے نہیں کر سکتے تھے، یہ کام اللہ سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نبی کے ساتھ یہ کام ہوا. اب جس وقت نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر وہی مشکل پیش آنے والی ہے. نبی کے پاس اتنا اختیار ہے کہ مرنے کے بعد بھی سب کچھ دیکھیں، سب سارے معاملات کو حل کریں، لیکن ہمارے پاس اتنا اختیار کہاں کہ ہم نبی سے مل لیں اور اپنے معاملات کو حل کرا لیں؟ پھر وہی مشکل پیش آ رہی. اسی لیے جب نبی جانے لگا تو اپنے بعد اس نظام ولایت کو سلسلہ امامت کے حوالے کیا کہ امت بغیر امامت کے کہیں یتیم نہ ہو جائے. لوگوں کی مشکل کیا ہے کہ لوگ تبدیلی کو بڑی مشکل سے قبول کر پاتے ہیں، خاص کر کے اگر حق کی تبدیلی ہو. باطل کی تبدیلی تو بہت آسانی سے قبول ہو جاتی ہے، حق کی تبدیلی کو مشکل سے قبول کر پاتے ہیں. اسی لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ رسول پہنچا دیجئے اور لوگوں سے مت ڈریے اور اللہ آپ کو بچائے گا. یہ کیوں باتیں پیش ہوئیں؟ اس لیے کہ یہ نظام ولایت، نظام حکومت سلسلہ نبوت سے سلسلہ امامت میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس کو ہر آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. فرد بدلتا ہے تو لوگ برداشت نہیں کر پاتے. یہاں تو بنوانے عہدہ تبدیلی ہو رہی ہے، لہذا بہت سے لوگ اس جگہ پہ بہک گئے اور امام علی کو اپنا حاکم نہیں مان پائے، اس سلسلے کو اس زندہ ولایت میں نہیں دیکھ پائے. مشکل یہاں پیش آئی. اسی طریقے سے جب یہ نظام ولایت سلسلہ امامت سے ان کی نیابت میں علماء کی طرف ٹرانسفر ہوا، تب بھی بہت سے نہیں برداشت کر پائے، بہک گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کے برابر ہو گئے؟ امام کے برابر کہاں ہو گئے؟ مرجع کبھی امام کے برابر ہو گیا؟ ایک ذمہ داری ہے کہ جو مرجع وقت پوری کر رہا ہے، ایک ذمہ داری ہے جو ولی فقیہ پوری کر رہا ہے. دو ذمہ داریاں ہیں اور اہم ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ غیر اہم ذمہ داریاں ہیں اور اس کے بغیر اسلام چل سکتا ہے، تو 329 ہجری سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، آج تک 1100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. جو اسلام بغیر ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی کے 1100 سال سے زیادہ چل سکتا ہے، وہ 325 سال کیوں نہیں چل سکتا تھا؟ توجہ فرمائی آپ نے. اعلان غدیر کی ضرورت نہیں تھی. جناب فاطمہ کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. امام حسین کے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ جو اسلام 1100 سال بغیر سینٹرلائزیشن کے، بغیر حکومت اسلامی کے چل سکتا ہے، وہ 300 سال چل سکتا تھا. بی بی نے کیوں اتنی قربانیاں دی؟ لیکن اتنی تاکید کہ یہ 300 سال اسلام بغیر حکومت اسلامی کے نہیں چل سکتا، تو جو اسلام 300 سال بغیر حکومت اسلامی کے نہیں چل سکتا، وہ 1100 سال بدرج اولا نہیں چل سکتا. نظام کو پہچانے، تاریخ کو دیکھیں، اور ہمارے پاس اس سے متعلق روایتیں بھی ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اصول کافی میں دو جگہ پہ روایت، ایک جگہ ہے جلد اول پیج 67، دوسری جگہ ہے جلد 7 نمبر جلد پیج 412. مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی، دو لوگ آئے تھے مسائل کو لے کے اور حل ہوا، اس کے ذمے مولا یہ فرماتے ہیں، تم میں سے جو بھی ہماری حدیثوں کو بیان کرے، حلال و حرام پہ نظر رکھتا ہوا، خالی حدیثوں کو بیان کرنے والا نہ ہو، ورنہ یہ جو واٹس ایپ سے حدیثیں بیان کرتے ہیں سب آ جائیں گے. نہیں، ہماری حدیثوں کو بیان کرے، حلال و حرام پہ نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، تم اپنے مسائل کو اس سے حل کراؤ. یہ ہماری بات نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں، ریفرنس دے دیا. پھر چاہیے ہوگا پھر مانگ لیجئے گا، پھر ہم تو بتا دیں گے. اور کافی کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں ہے یہ حدیث، لیکن ظاہر اتنا کافی ہے کہ تم میں سے جو بھی ہماری حدیثوں کو بیان کرے اور حلال و حرام پہ نظر رکھتا ہو، ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، تم اپنے مسائل کو اس سے حل کراؤ، کیونکہ ہم نے اس کو تم پہ حاکم بنایا ہے. ہم نے اس کو تم پہ حاکم بنایا ہے. بس زیادہ کلیئر کہاں ملے گی آپ کو روایت؟ اور یہ روایت آپ کو واٹس ایپ پہ بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ واٹس ایپ پہ بھیجنے والوں کے مقاصد اس سے نہ یہ کہ پورے نہیں ہوتے بلکہ ٹوٹتے، وہی بہت چالاک ہیں، چھاڑ چھاڑ کے اپنے حساب سے بھیجتے. ہم نے اس کو تم پہ حاکم بنایا ہے، جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم دے تو اس کو نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے خدا کے حکم کو ہلکا سمجھاؤ. اس لیے کہ وہ اپنی جیب سے حکم نہیں دیتا ہے، وہ خدا کو حکم پہنچاتا ہے، وہ تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، حکم تو اصل حکم خدا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم فلاں شخص کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم درواقع حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. دین کی باتوں کو نہ ماننا درواقع حکم خدا کی مخالفت ہے، شخص کی مخالفت نہیں ہے، نظام کی مخالفت ہے، سسٹم کی مخالفت ہے. لہذا یہ ایسا ہے جیسے اس نے حکم خدا کو ہلکا سمجھا ہو، ہماری بات کو کاٹ دیا ہو. ہماری بات کو کاٹنا خدا کی بات کو کاٹنا ہے، اور یہ حد شرک تک ہے. ہماری بات کو کاٹنا خدا کی بات کو کاٹنا، اور یہ حد شرک تک ہے. اور جو توحید کے مراحل ہیں اور جس میں توحید تشریح پہ بات ہوتی ہے، اگر آپ اس میں ذرا سا غور کریں تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ جہاں بھی انسان نظام اور شریعت کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا قانون داخل کر دے، یہ ایک طرح کا شرک ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے توحید سنی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. اگر توحید سے تفصیل سے واقفیت ہو تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. توحید کا جو مرحلہ ہے، جو مراحل ہے، اس میں سے توحید تشریح میں یہ بات واضح ہو جائے گی جہاں بھی شریعت تبدیل. لہٰذا یہ علماء کرام کہ خدا ان کو طول عمر دے اور ہماری عمریں بھی ان کو لگ جائیں، یہ اپنی جیب سے نہ مسائل بیان کرتے ہیں نہ حکم بتاتے ہیں، یہ احکام الہی کو ڈھونڈ کے ہم تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے زندگی وقف کر دی ہے اس کے لیے، زندگی وقف کر دی. اور چونکہ ان کے یہ احکام بتانے سے، دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، چاہے نظام ولایت فقیہ ہو چاہے نظام مرجعیت ہو، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دشمن کو بری لگتی ہیں، اور دشمن نے دونوں کے خلاف محاذ کھولا ہے، دونوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، نااہل قسم کے لوگ ہیں کہ جو دشمن کے چنگل میں پھنس گئے. اور واقعی ہم کو اس بات کا غم ہے، افسوس ہے کہ ہمارے جوان دوسرے کے چنگل میں کیوں پھنسے. ایک طرف سے ولایت فقیہ کی مخالفت اسرائیل کرتا ہے، ایک طرف سے ولایت فقیہ کی مخالفت امریکہ کرتا ہے، ایک طرف سے ولایت فقیہ کی مخالفت سعودیہ کرتا ہے، ایک طرف سے ولایت فقیہ کی مخالفت داعش کرتا ہے. فہرست دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر اس فہرست میں ہماری قوم کے کسی جوان کا نام آ جائے تو ہم کو خراب نہیں لگے گا کہ ہمارا نادان جوان کس کے چنگل میں پھنسا. راستہ طے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نظام ولایت کا مخالف وقت کا طاغوت ہو سکتا ہے، یزید ہو سکتا ہے. دو مرحلے، آیا آج ولایت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر ولایت کی زندگی گزاریں. ہاں وہ بات اور ہے کہ جب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، ائمہ کے زمانے بھی حکومت نہیں تھی، تو ائمہ نے اس طریقے سے ولایت کے نظام کو نہیں برپا کیا، پھر وہ محدود حالات میں برپا کیا. لیکن جب حکومت آئی تو حکومت کے اعتبار سے نظام ولایت کو پیش کیا. یہی حال علماء کا تھا، جب تک علماء کے پاس حکومت نہیں تھی اس وقت تک اس اعتبار سے انہوں نے اپنے ولایت کو پیش کیا، لیکن جب حکومت آ گئی تب حکومت کے اسٹینڈرڈ پہ پیش کیا. تو یا تو طے ہو کہ آج ہمارے پاس ہم کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے، سینٹرلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر مسلمانوں کو کوئی حکومت مل بھی جاتی ہے تو کسی غیر مذہب کو دینے، بھائی ہمارے یہاں تو حکومت جائز نہیں ہے، آپ لیجیے بسم اللہ. تو ایک طرف سے دعویٰ بھی یہ ہے کہ سب کو مسلمان بنانا ہے، دوسری طرف سے مسلمان حکومت کر نہیں سکتا ہے، تب دیں گے کس کو؟ پھر ایک مسلمان سے کہنا پڑے گا کہ آپ مذہب کو تبدیل کیجئے، کافر ہو جائیے تاکہ حکومت کر سکیے، مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا. اب دیکھیں جب انسان نظام سے کھلواڑ کرتا ہے تو یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ کتنے بڑے دلدل میں پھنس رہا ہے. کیسے لوگ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں حکومت کرنا ظلم ہے؟ ارے ظالم حکومت کو مان لینا کہاں سے عدل ہو گیا؟ غیبت امام میں عادل مرجع کا حکومت کرنا ظلم ہو گیا، اور ظالم حکمران کی حکومت کو مان لینا عدل ہو جائے گا؟ کیسی متضاد باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں اسلام کے نام پہ. یہ صفین کا قرآن، جن جگہوں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، جس نام پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، جس نظام میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ سب صفین کا قرآن. مزاج پہچانے. یہ قرآن کی آیت کہ جس نے اللہ کو، رسول کو، صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنایا، بس حزب اللہ یہ غالب آنے والا ہے، یہ قرآن کی آیت کس کے لیے؟ غیبت امام کے لیے نہیں قرآن کی آیت؟ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، کیا یہ زمانے غیبت کے لیے نہیں ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ولی فقیہ بعنوان امام حکومت نہیں کرتا ہے، بعنوان نائب امام حکومت کرتا ہے. جس طریقے سے مرجع بعنوان امام فتویٰ نہیں دیتا ہے، بعنوان نائب امام فتویٰ دیتا ہے. نیابت ہے یہ. آج کے زمانے میں جبکہ چاروں طرف سے نظام ولایت پہ حملہ ہو رہا ہے. صدیق طاہرہ کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مزاج مدینہ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، مزاج کوفہ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر حق کی حمایت کریں، ہر باطل کی مخالفت کریں، ہر مظلوم کی حمایت کریں، ہر ظالم کی مخالفت کریں. یہ ساری مشکلات پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہیں. آج دنیا میں جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، وہ کیوں بدنام ہو رہا ہے اسلام؟ اس لیے کہ اسلام کو میڈیا کے ذریعے دیا جا رہا ہے، میڈیا اسلام پھیلا رہا ہے. میڈیا سے اسلام کہاں ملنے والا؟ یہ لوگوں کو سیکنڈ ہینڈ اسلام مل رہا ہے، یہ لوگوں کو تبدیل کیا ہوا اسلام مل رہا ہے. مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنہ ای نے ایک لیڈرشپ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یورپ کے جوانوں کے نام پہلا خط لکھا، اب دو خط آ گئے، جس خط میں ان کو خطاب کر کے کہا یہ کام وارث ہی کر سکتا ہے، ہر ایک نہیں کرے گا. آپ نے اس خط میں خطاب کیا ہے کہ تم اسلام کو اس کے واقعی سورس سے لو، قرآن سے اسلام، میڈیا سے اسلام مت لو. اس لیے کہ ساری مشکل معاشرے میں اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ میڈیا سے اسلام لیا جا رہا ہے. ہم اسی بات کو اپنی عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ نااہلوں سے اسلام مت لو، سیکنڈ ہینڈ اسلام مت لو. اس لیے کہ سیکنڈ ہینڈ اسلام کا حشر یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ اسلام مسلمان کو شامی بنا دیتا ہے. شامیوں کے اسلام سیکنڈ ہینڈ اسلام تھا، رسول سے نہیں لیا، اصحاب باوفا سے نہیں لیا، اہل وغیروں سے لیا، ان سے لیا جو اسلام کو یوز کرنا چاہتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کے امام کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے. جب اسلام شامیوں کا ہوتا ہے تو وہ افواہ میں مسلمان اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ امام علی کو بھی نعوذ باللہ بے نمازی کہتا ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ اسلام ہے. آج ہمارے جو جوان نااہلوں سے اسلام لے رہے ہیں، علماء سے اسلام نہیں لے رہے ہیں، ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس سیکنڈ ہینڈ اسلام. صحیح سوچ سے اسلام لیں. علماء موجود ہیں، آپ علماء سے پوچھیں، علماء سے سوال کریں. روز محشر سوال ہوگا کہ تمہاری وادی میں علماء موجود تھے، تم نے ان سے کیوں نہیں سوال کیا؟ علماء کا احترام یہی ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان سے اسلام پوچھا جائے، ان سے مسائل پوچھے جائے. یہ تقاضا ہے. لہذا مشکل صرف اس لیے کہ ہمارے درمیان سیکنڈ ہینڈ اسلام ہے. جب یہ سیکنڈ ہینڈ اسلام ہوگا تو پریشانی ہوگی، دقتیں پیش آئیں گی. اب آئیے پھر، صدیق طاہرہ نے کس چیز کی حمایت کی، کس چیز کی کوشش کی؟ آج ہمارے معاشرے کو اس نظام ولایت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا قوم کو سسٹم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیسے آدمی کہہ سکتا ہے کہ بغیر حکومت کے اسلام چل جائے گا؟ ایک انجمن نہیں چلتی بغیر حکومت کے، ایک مسجد نہیں چلتی بغیر حکومت کے، ایک امام باڑہ نہیں چلتا بغیر حکومت کے، ایک جماعت نہیں چلتی بغیر حکومت کے. کسی ادارے کو بتا دیجیے جہاں پریسیڈنٹ نہ ہو، کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار حاکم ہوتا ہے. انجمن بنائیں گے تو اس کا پریسیڈنٹ بنے گا، جماعت بنائیں گے پریسیڈنٹ بنے گا، حسینیہ بنائیں گے پریسیڈنٹ بنے گا، مسجد بنائیں گے پریسیڈنٹ بنے گا. اسلام کے چھوٹے چھوٹے اجزاء بنتے ہیں تو بغیر حاکم کے نہیں چلتے ہیں، اور پورا اسلام بغیر حاکم کے چل جائے گا. کتنی بیوقوفی کی بات ہے، احمقانہ بات ہے. اسلام کا فروغ، اسلام کی عزت، اسلام کی شان صرف اس میں ہے کہ اس کے پاس ایک واقعی لیڈرشپ. اس مسند پہ آنے والا کوئی بھی مرجع اور عالم دین، پورا ایک سسٹم ہے، آپ سسٹم کو جا کے فالو کریں. حاکم کو ہر آدمی نہیں طے کرتا ہے، وہ طے کرتے ہیں جو خود مجتہدین ہوتے ہیں. آپ نے اگر یہ کہا کہ کوئی مجتہد آج نظام ولایت فقیہ کے خلاف نہیں ہے، کوئی مجتہد کوئی مرجع نظام ولایت فقیہ خلاف نہیں. جس عہدے کو مجتہدین مل کے طے کر رہے ہیں اس کو ایک عام آدمی کہتا ہے غلط ہے. یعنی آپ اتنے مجتہدین کو زیر سوال لا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑا کنویں سے باہر نکلے، نظام کائنات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے. اور در واقع امت کو نظام ولایت سے دور کرنا یہ دشمن کی سازش ہے. اگر کل امت کو نظام ولایت سے دور کرنا دشمن کی سازش تھی تو صدیق طاہرہ نے اس کے تحفظ کی کوشش کی. آج اگر امت کو نظام ولایت سے دور کرنا دشمن کی سازش ہے تو صدیق طاہرہ کے چاہنے والوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا دفاع کریں. یہ تاریخ در واقع ولایت سے مخصوص تاریخ ہے، اس لیے کہ صدیق طاہرہ راہ ولایت کی شہیدہ ہیں. ولایت کے راستے میں آپ نے قربانی دی، اپنے بچے کو ولایت کے راستے میں قربان کیا. ہم بات کو سمیٹ کے آپ کی زحمت تمام کریں. صدیق طاہرہ راہ ولایت کی شہیدہ، نظام کو پہچانے، حتیٰ مخالفت بھی کرنا ہو تو کم سے کم پہچان کے کریں. دو جملوں سے زیادہ تیسرا جملہ نہیں ہوتا مخالفت کرنے والوں کے پاس. کم سے کم اتنا تو پہچان لیں کہ اگر گفتگو ہو تو دو چار دس منٹ بات تو ہو سکے. یہ مت سمجھے کہ یہ گفتگو سیاسی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ گفتگو وہ ہے کہ جس کے لیے بیوی نے قربانی دی، وہ دین کے باہر ہو ہی نہیں سکتی. اہمیت بتا چکے ہیں ہم آپ کو کہ اگر حکومت ہماری نہیں تھی تو دین کیسا تبدیل ہوا. اور آج خود دیکھ لیجئے آپ کہ جن جگہوں پہ نظام ولایت نہیں ہے، ولایت کی حکومت نہیں ہے، وہاں دین سے کیسا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور جو لوگ اس ولایت کے سسٹم میں ہیں، چاہے وہ خود ملک ایران ہو چاہے حزب اللہ ہو، ان کا دین دیکھ لیجئے آپ. آج کیا وجہ ہے کہ دشمن بار بار یا کبھی ولایت فقیہ پہ حملہ کرتا ہے یا کبھی حزب اللہ پہ؟ اب سعودیہ کہتا ہے کہ حزب اللہ آتنک وادی، حالانکہ اس کو کہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ خود آتنک وادی ہے، تو اس کے لیے تو بہرحال حزب اللہ ہوگا یہ آتنک وادی. سعودیہ کا آتنک واد کس سے چھپا ہوا ہے؟ اس نے تو یو این کی بھی مخالفت کی ہے آیت اللہ نمر کی پھانسی میں. سعودیہ کے مظالم کس سے چھپے ہوئے ہیں؟ اگرچہ اس کو تو اس کی تو اوقات بھی نہیں ہے کہ حزب اللہ کے مقابلے میں بولے. جس حزب اللہ کے سامنے سعودیہ کا ناجائز باپ اسرائیل نہ ٹک سکا، اس حزب اللہ کے سامنے سعودیہ بول رہا ہے. سوائے خدمات کے، سوائے انسانیت کے، تاریخ حزب اللہ میں کوئی ایک چیز کوئی دکھا دے. حزب اللہ آج اسلام کے شان اور قوت کا نام ہے. اگر مسلمانوں میں دشمن کسی سے ڈرتا ہے یا حزب اللہ سے ڈرتا ہے یا ایران سے ڈرتا ہے، ورنہ باقی تو یا ان کے نوکر ہیں یا ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں یا ان سے ڈرتے. کون سی اسلامی حکومت ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے اور دشمن کے مقابلے میں؟ بہرحال ایک بات آئی تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن حزب اللہ کی ساری قوت، سارا نظام یہی نظام ولایت فقیہ، یہی نظام ولایت فقیہ جو درواقع ولایت کا نظام ہے، جو درواقع ولایت امام علی کا نظام ہے. ولایت فقیہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، ولایت امام علی کو کنٹینیو کرنے والی چیز ہے. جس کو امام علی کی ولایت سے محبت ہوگی وہ نظام ولایت فقیہ سے بہرحال محبت کرے گا، اس لیے کہ اسی سسٹم کو کنٹینیو کر رہی ہیں. جس طریقے سے امامت نبوت کی ولایت کو کنٹینیو کر رہا ہے، اسی طریقے سے علماء کی ولایت فقیہ کا سسٹم ولایت امامت کو کنٹینیو کر رہا ہے. اور یہ بہترین فرصت ہے کہ ہم اس بات کی مشق کر لیں کہ ولایت کے نظام میں کیسے چلا جاتا ہے، ورنہ جب کل امام کا ظہور ہوگا جو آج کی ولایت کی نصرت نہ کر پایا وہ امام زمانہ کی ولایت کی نصرت کیا کر پائے گا؟ لہذا اگر ان چیزوں کو جمع کریں جو مزاج بنتا ہے، خاموش بیٹھے رہو، کسی معاملے میں مت بولو، وائٹ کالر ہیں، کوفی مزاج، مدنی مزاج، ولایت کے خلاف بات کرو، جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں وہ کیسے امام زمانہ کے ناصر بنیں گے؟ تو خاموش بیٹھنے کے عادی ہیں. امام آپ جنگ کیجئے, ہم وائٹ کالر ہیں, ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے. ہم سے کیا مطلب, یہ تو آپ کا فلاں کا جھگڑا. لڑائیوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں, حکومت کا دین سے کوئی تعلق نہیں, سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے مسائل آپ حل کر لیجئے, نماز روزے کی بات ہوگی تو ہم سے کہیے گا. امام امام زمانہ نہیں بن سکتا ہے, ہاں ابو موسیٰ اشعری بن سکتا ہے. یہ لوگ ابو موسیٰ اشعری کا انتظار کرے, امام زمانہ کا انتظار نہ کرے. بس صدیق طاہرہ نے جس نظام ولایت کے تحفظ کے لیے کوشش کی, آج اس نظام ولایت کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر نظام ولایت بچ گیا, نماز بھی بچ جائے گی, روزہ بھی بچ جائے گا, حج بھی بچ جائے گی, زیارتیں بھی بچ جائیں گی, سب بچ جائے گا. دیکھ لیجئے, جب ثانیہ زہرا کے حرم پہ حملہ ہوا تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ایک نظر نہیں آئے. تحفظ کے لیے وہی گئے جو نظام ولایت فقی کے قائل تھے اور اس میں زندگی گزار رہے تھے. کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ, جب بھی اسلام پہ وقت آیا یہی سسٹم کھڑا ہو کے بولا, یہی سسٹم کھڑا ہو کے بولا. ایک بات ذہن میں آ گئی, کہتے چلیں کہ جہاں پہ اس بات کی مخالفت ہوتی ہے, آغائے خوئی کی زندگی سے ایک استدلال کریں, بس آپ کی زحمت تمام. جس وقت سلمان رشدی نے شیطانی آیات لکھی تھی, ہماری قوم میں مراجع تھے کہ نہیں, آغا خوئی جیسا مرجع موجود تھا, لیکن سلمان رشدی کی اس کتاب کے خلاف اور سلمان رشدی کے خلاف حکم دینے والے امام خمینی تھے. کیوں آغا خوئی چپ تھے؟ کیا راضی تھے سلمان رشدی کی حرکت سے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ کام نظام ولایت فقی کا ہے, نظام مرجعیت کا نہیں. اس لیے وہ نظام ولایت فقی کے حکم کے منتظر تھے. مرجع فتویٰ دیتا ہے, جب مرجع اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انسان کو تقلید بدلنی پڑتی ہے, پھر نئے مجتہد کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے. لیکن نظام ولایت فقی سے جب حکم دیا جاتا ہے تو ولی فقی کے مرنے کے بعد بھی حکم تبدیل نہیں ہوتا. اگر مراجع سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیتے تو ان مراجع کے مر جانے کے بعد سلمان رشدی آزاد ہو جاتا, لیکن چونکہ ولی فقی کا حکم تھا, حکم دینے والا رخصت ہو گیا, لیکن سلمان رشدی آج بھی قید میں ہے. یہ سامنے بہت چھوٹی سی ولایت کی برکت ہے جو آپ کی نگاہ میں, نہ نے کتنی مثالیں موجود ہیں عالم اسلام. انسان پازیٹیو تھنکنگ سے سوچے تو اسلام کا تحفظ اس میں پوشیدہ ہے, اسی لیے بھی اتنی کوشش کر رہی تھی. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. علی کا حق چھینا گیا, فاطمہ کو برداشت نہ ہوا, دربار میں آئی, مطالبہ کیا. فدق کے مطالبے سے داستان شروع ہوئی اور اسی خطبہ فدق میں امام علی کے حق کی طرف اشارہ بھی ہوا. کتنا عجیب لگ رہا ہوگا کہ رسول کی بیٹی جو سوائے مخصوص چیزوں کے گھر سے نکلتی ہی نہیں, بہت اہم معاملہ ہوتا ہے تو گھر سے نکلتی, آج رسول کی وہ بیٹی دربار میں نظر آ رہی ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا پہلے یا دوسرے دن, انسان کی پوری زندگی رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ فاطمہ دربار میں, اس لیے کہ یہ عظمت جناب حبیب سے پوچھے ہم کہ جب جناب حبیب نے جناب زینب کا سلام فضا کے توسط سے سنا تھا تو منہ پہ تماچے مال لیے تھے کہ کیا اب یہ وقت آ گیا کہ آغا زادیاں غلاموں کو سلام کہلائیں گی. ایک توسط سے جناب زینب کا سلام آیا تو حبیب برداشت نہ کر پائے. اے حبیب آپ کیسے برداشت کریں گے کہ فاطمہ دربار میں کھڑی ہوئی ہیں, جن کو اپنے جنازے میں شریک نہیں کرنا چاہتی ہیں ان سے ہم کلام. یہ مصیبت کم نہیں ہے کہ فاطمہ دربار میں. عزیزوں کون سی ایسی مصیبت تھی کہ جس کے لیے بی بی نے کہا سبت علیہ مصائب لونہا سبت علیہ مصرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبت ڈھائی گئی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتا. فاطمہ کبھی دربار میں جاتی ہیں، کبھی انصار و مہاجرین کے یہاں جاتی ہیں، فاطمہ کو کبھی رونے سے پابندی لگائی جاتی ہے۔ یا علی، فاطمہ سے کہیے کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، فاطمہ کے رونے سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ رے اللہ، کس کس جگہ فاطمہ پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہے، کہاں کہاں فاطمہ کو ٹوکا جا رہا ہے۔ لو عزاداروں، وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ کے دروازے پہ اشقیہ جمع ہوئے، دق الباب کیا، فاطمہ نے دروازہ کو کھولنے سے انکار کر دیا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم گرا دیں گے۔ فاطمہ دروازے کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ دروازہ گرا دے، بار بار دھکا دیا جا رہا ہے لیکن دروازہ گر نہیں رہا ہے، اس لیے کہ بیوی دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا تم آگ لگا دو لیکن ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ آج ولایت کی حفاظت، ابو الحسن کا تحفظ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لو عزیزوں، وہ لوگ یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے، ہاں عزیزان محترم، مدینہ تو رسول میں، رسول کے شہر میں، جس دروازے پہ رسول آ کے روز سلام کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں نے اس دروازے پہ لکڑی جمع کر دی، مسلمانوں کے ہاتھ سے آگ لگ گئی۔ لو عزیزو، دروازے سے دھواں اٹھنے لگا، ایک مرتبہ دروازے کو پھر دھکا دیا گیا لیکن فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، دروازہ نہیں گرا۔ ایک ایسا تازیانہ پڑا کہ بی بی ایک بار تڑپ کے آپ نے دروازے کو چھوڑ دیا، اب جو دھکا دیا فاطمہ گر پڑی، رسول کی بیٹی درو دیوار کے بیچ میں پس گئی، اشقیہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ عزیزو، اس موقع پہ دو اہم چوٹ بی بی کی آئی تھی، ایک چوٹ تو ایسی تھی کہ جس کو بی بی چھپا نہ سکی، آپ کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا، اے ویس صاحب ہمارا محسن شہید ہو گیا۔ ایک خاتون کو برداشت کرنے کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے، اے ویس صاحب دوڑو ہمارا بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن آج ایسے ہی غش سے آنکھ کھلی، اسی عالم میں دربار میں گئی، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ لیکن عزیزوں، ایک اور چوٹ تھی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام، بی بی کے ایک اور چوٹ لگی تھی، لیکن یہ چوٹ ایسی تھی کہ جس کو بی بی نے چھپا کے رکھا، کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ غسل کے وقت جب امام علی چیخے تب معلوم ہوا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہاں اتنا زخم، اتنا بڑا درد لے کے رسول کی بیٹی رخصت ہو گئی۔ ہاں عزیزو، ان ظالموں نے مظالم کی انتہا نہیں کی، آج بھی بی بی کے قبر کو توڑ کے بتا دیا کہ ان کا تعلق پسلی توڑنے والوں میں سے ہے۔ عزیزو، بقی ویران ہے، فاطمہ کی قبر ویران ہے۔ اے بی بی، اگر آپ کو سلام کریں تو بدعت کے فتوے سننے کو ملتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بارلہا و بنی، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بارلا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارلا ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بارلا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بارلا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارلا جو لا ولد ان کا اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمیں صدیق طاہرہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہمیں صدیق طاہرہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔